نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. اللہ تعالی شانہ نے اپنے ہر ایک بندے کو اور اپنی ہر ایک بندی کو جو بے شمار قیمتی قیمتی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک بہت ہی قیمتی نعمت عقل کی قیمت ہے، عقل کی نعمت ہے، عقل ہے تو ٹھیک، اور اگر عقل نہیں ہے تو وہ شخص مجنون ہے، وہ شخص پاگل ہے، مینٹلی ہینڈی کیپڈ. یہ جو عقل ہے، عقل بہت بڑی نعمت، اور اللہ کی یہ جو نعمت ہے جو اللہ تعالی شانہ نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو بغیر کسی استحقاق کے، بغیر ڈیزرونگ ہونے کے عطا فرمائی ہے، اس کا اگر کوئی شخص صحیح استعمال کرے گا تو دنیا اور آخرت کی خیرات اس کے ہاتھ میں آئے گی، دنیا میں بھی کبھی پریشان نہیں ہوگا، موت کے وقت بھی کبھی پریشان نہیں ہوگا، قبر میں بھی پریشان نہیں ہوگا، آخرت میں بھی کبھی پریشان نہیں ہوگا، اسے تقوی نصیب ہوگا، اسے صحیح علم نصیب ہوگا، اسے اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اللہ کی ولایت نصیب ہوگی، اس کے دل کا تزکیہ ہو جائے گا، عقل کا اگر ہم صحیح استعمال کریں تو. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو عقل کو جتنا استعمال کرنا چاہیے اتنا نہیں کرتے، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ عقل کو جتنا استعمال کرنا چاہیے اس سے زیادہ استعمال کرتے ہیں. تو عقل کی جو حد ہے اس سے کم استعمال کرے گا تو بھی نقصان میں رہے گا، اور عقل کی جو حد ہے اس سے زیادہ اس کو استعمال کرے گا تو بھی نقصان میں رہے گا. عقل بہت ہی قیمتی دولت ہے حق تعالی شانہ کی. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو اوپر ہم نے باتیں بیان کی ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل استعمال کرتے ہیں، عقل رکھتے ہیں نہیں، عقل تو اللہ نے سب کو دی ہے، عقل تو اللہ نے سب کو دی ہے. جن لوگوں کو اللہ نے عقل نہیں دی ہے ان کو تو اللہ قیامت کے دن کچھ نہیں پوچھے گا، جو مجنون ہے، جو پاگل ہے، جس کو اللہ نے عقل ہی نہیں دی اسے اللہ کچھ نہیں پوچھے گا، وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا. اس لیے کہ اسے اللہ نے عقل دی ہی نہیں ہے تو اللہ کی نشانیوں کو سمجھنے کی اس میں ابیلٹی ہی نہیں ہے، اس میں قدرت ہی نہیں ہے. اور اللہ تعالی شانہ کا قانون ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالی شانہ نے جس کو جتنی ابیلٹی دی ہے بس اتنی ابیلٹی کا مکلف بناتے ہیں، اس سے زیادہ کی ذمہ داری اللہ نہیں دیتے. نماز میں قیام فرض ہے، کس کے لیے؟ جو کھڑا ہو سکے. اب اگر آپ نماز، فرض نماز پڑھ رہے ہیں، واجب نماز پڑھ رہے ہیں اور بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، قیام نہیں کرتے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. لیکن ایک شخص کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہے، उसे एबिलिटी नहीं है खड़े होने की और वो बैठ के नमाज पढ़ता है। तो अल्लाह जल्ला जलालुहु आमना वालुहु जिसके पास खड़े होने की एबिलिटी नहीं है उससे ये तकाजा नहीं करते कि तुझे भी खड़े होकर ही नमाज पढ़ना पड़ेगा। नहीं, वो बैठकर नमाज पढ़ लेगा तो उसकी नमाज हो जाएगी, इसलिए कि उसको कयाम की एबिलिटी नहीं है, लिहाजा कयाम उसके लिए अब जरूरी नहीं। और एक शख्स बैठ भी नहीं सकता, वो लेटे लेटे नमाज पढ़ सकता है, तो अब उससे यह तकाजा भी नहीं होगा कि बैठकर नमाज पढ़, वो लेटे लेटे नमाज पढ़ लेगा उसकी भी नमाज हो जाएगी। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला हमसे उतना ही काम लेते हैं जिसकी हमारे अंदर एबिलिटी होती है। देखो इससे एक बात समझ में आई, वो क्या है कि अल्लाह ताला शानहू के जितने अहकाम हम पर लागू होते हैं इनमें से किसी भी हुक्म के बारे में दिल में अगर ये ख्याल आए कि ये मेरी एबिलिटी से बाहर है तो समझना चाहिए कि ये शैतानी ख्याल है। ऐसे बहुत लोग हैं कि जिनके पास एबिलिटी होती है फिर भी वो ऐसा सोचते हैं कि नहीं ये मेरी एबिलिटी से बाहर है, इट्स बियॉन्ड माय एबिलिटी, इट्स नॉट पॉसिबल। तो अब दो बातें हैं, मैं अगर ये कहूं कि रमजानुल मुबारक में 30 दिन के रोजे रखना इट इज बियॉन्ड माय एबिलिटी, मैं ये कहूं अल्लाह बचाए ऐसे कुफरिया कलिमात से, अल्लाह हमेशा सर को उसके अहकाम के सामने, उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों के सामने, शरीयत मुतहरा के सामने, हक के सामने झुका हुआ रखे, झुका हुआ रखे। हक आ गया मान लिया, हक आ गया मान लिया, हक आ गया मान लिया, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो मिंबरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खड़े हैं और अपनी खिलाफत के जमाने में खलीफा होने की हालत में, और बहसियत खलीफा के एक तकरीर की और उस तकरीर का खुलासा यह है कि लोगों को शादी करते वक्त बहुत बड़ी बड़ी मेहरें नहीं देनी चाहिए और औरतों को बड़ी बड़ी मेहरों का मुतालबा नहीं करना चाहिए, सीधी सादी मेहर होनी चाहिए। जैसे होता है ना हमारे यहां, हम निकाह पढ़ाते हैं तो हमें पता है मेहर देखते हैं तो 50 पाउंड और शादी में खर्चा कर रहा है 10,000 का, जिसको दुल्हन बनाकर ला रहा है, जिसको दुल्हन बनाकर ला रहा है उसको बतौर मेहर के देने के लिए इसके पास पैसे नहीं है, मेहर में 50 पाउंड और शादी में खर्च कर रहा है 10,000 पाउंड। और ये भी एक सोचने की बात है, बहुत गौर से सुनो, सोचने की बात है। दुल्हन के लिए जेवर खरीद रहा है तो हजारों के, जेवर खरीद रहा है दुल्हन के लिए तो हजारों के, वो कपड़े हदीये के तौर पर औरतें लेकर के जाती हैं वो हजारों के, वहां ये ख्याल नहीं आता कि नहीं नहीं बहुत ज्यादा सोना नहीं देना चाहिए, वहां ये ख्याल नहीं आता कि बहुत ज्यादा कपड़े नहीं देने चाहिए, मेहर की बात आती है तो 50 पाउंड 100 पाउंड। ये क्यों, ऐसा क्यों होता है? जेवरात भी उसके हाथ में जाएंगे और मेहर भी उसके हाथ में, कपड़े भी उसे मिल रहे हैं, जेवरात भी। वजह उसकी यह है कि जेवरात का दीन से कोई ताल्लुक नहीं, कपड़ों का भी दीन से कोई ताल्लुक नहीं, मेहर का तो दीन से ताल्लुक है। तो जहां दीन का मसला आ जाता है वहां शैतान हमें रोकता है। देख लिया आपने शैतान कैसे हमारे पीछे पड़ा हुआ है। सोने के सेट खरीदने में अगर शोहर कहता है ना कि ये भी चल जाएगा 2,000 का सेट, तो बीवी कहती है कि ना 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 ना, ना, ना। ये लो ये 4000 वाला। मेहर की बात आती है, मेहरे फातमी की अगर आप बात करो तो जल्दी तैयार नहीं होते लोग। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हजरत फातिमतु जहरा रजी अल्लाह तआला अन्हा का जब निकाह करवाया था तो मेहर कौन मांगता है, मर्द तय करता है या दुल्हन तय करती है? मेहर का हक किसको है? दुल्हन को। इसका मतलब है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से जब बात हुई होगी तो मेहर किसने तय की होगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के लिए एक मिकदार का मुतालबा किया होगा कि अली तुम्हें महर में ये देना पड़ेगा। तो मेहरे फातिमी यानी वो मेहर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के लिए मुकर्रर की थी, तो कोई बरकत तो होगी ना उसमें। मैं ये नहीं कहता कि हर शख्स मेहरे फातिमी ही का मुतालबा करना शुरू कर दे, इसलिए कि मेहरे फातिमी अगर 500 पाउंड है, 700 पाउंड है, सोने और चांदी के फ्लक्चुएशन के मुताबिक होगा, तो जरा सामने वाले को भी देखने का। ठीक है, बाज हालात ऐसे होते हैं कि सामने वाले की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती, तो भाई 50 पाउंड ठीक है। इंडिया से नए नए दुल्हनियां आए हुए हैं, गरीब घराने के हैं, और अब उनको देना है, अभी तो उन्होंने काम शुरू नहीं किया है, और आप कहते कि मेहरे फातिमी दो। लेकिन जहां आप हजारों खर्च कर सकते हैं शादी में, वहां मेहरे फातिमी क्यों नहीं? बरकत होगी मेहरे फातिमी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने मेहरे फातिमी मुकर्रर की उस वक्त हजरत अली की फाइनेंशियल हालत क्या थी? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मेरे पास दो ऊंटनियां थी, इसलिए कि रुखसती मेरी हुई थी जंगे बदर के बाद, तो जंगे बदर में मुझे दो ऊंटनियां मिली थी, एक माले गनीमत के तौर पर और एक खुम्स में से, दो ऊंटनियां थी मेरे पास। तो मैंने बनू कैनुका के एक शख्स से, यहूदी से बातचीत कर ली थी कि तुम मेरे साथ चलना, हम बस्ती से बाहर चले जाएंगे, ऐसी जगह पर जहां इज़खिर घास होता है, तो मैं दो ऊंटनियों को ले लूंगा अपनी, हम इज़खिर घास को काटेंगे, उसके बंडल बनाएंगे, उसकी गठरियां बनाएंगे, और फिर वापस ले आएंगे। और ये ज्वेलर्स जो हैं, ज्वेलर्स वो सोने को पिघलाते हैं, चांदी को पिघलाते हैं, मेल्ट करते हैं, तो उनको अपने फर्नेस के लिए ये घास की जरूरत पड़ती है। इसी तरह ब्लैक स्मिथ होते हैं, लोहार, उनको भी जरूरत पड़ती है भट्टी को गर्म करने के लिए। तो मैंने वो बनू कैनुका के एक यहूदी आदमी से कहा था कि तुम मेरे साथ चलना, हम जाएंगे और जाकर के घास काटेंगे, और घास काट करके दोनों ऊंटनियों पर लाद कर लाएंगे, और फिर हम उस घास को बेचेंगे ताकि मैं दूसरे दिन वलीमा कर सकूं। फस्तईनु बिही फी वलीमते उरसी, ये पोजीशन थी फाइनेंशियल। लेकिन महर मुकर्रर के गए मेहरे फातिमी। तो शादियों में भी अकल का जरा सही इस्तेमाल करो, बात अकल ही हो रही है। शादियों में अल्लाह की इस दी हुई नेमत का अच्छा इस्तेमाल करो, अगर कम इस्तेमाल करेंगे तो भी शादी में गड़बड़ होगी, और ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो भी शादी में गड़बड़ होगी। अकल इस्तेमाल करो, शादी सादी करो, शादी सादी करो। तो देखो, शादी को सादी करने के लिए तीन नुक्ते हटाने पड़ेंगे, शादी को सादी करने के लिए तीन नुक्ते हटाने पड़ेंगे। तो ये जो बहुत सारे जायद नुक्ते हैं ना हमारी शादियों के अंदर, उनको जब हटाएंगे तो शादी सादी होगी। ऐसी शादी हो, ऐसी शादी हो, अल्लाहु अकबर, ऐसी शादी हो कि दुनिया में किसी को खुशी महसूस हो ना हो, ہمارے آقا گنبد خضرا میں خوش ہو جائیں، ان کی روح خوش ہو جائے، ان کی روح خوش ہو جائے کہ میرے اس امتی نے خوشی کے موقع پر عقل کو مغلوب نہیں ہونے دیا اور عقل کا صحیح استعمال کیا اور میری مرضی کے مطابق شادی کی. کوئی راضی ہو نہ ہو، اللہ راضی ہو جائے. شادیوں میں خوشیاں چاروں طرف نظر آتی ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ وہ خوشی کس کام کی جس میں نہ اللہ شریک ہے نہ اللہ کے نبی شریک ہے. لعنت ہے ایسی خوشی پر، لعنت ہے ایسی خوشی، ایسی خوشی پر لعنت میرے بھائی. خوشی تو وہ ہے کہ جس سے بندہ بھی خوش ہو، اللہ بھی خوش ہو. جس سے بندہ بھی خوش ہو، اللہ کا نبی بھی خوش ہو. اور جس چیز سے اللہ خوش ہوگا، اللہ کا نبی خوش ہوگا، اس سے جبریل بھی خوش ہوگا، میکائیل بھی خوش ہوگا، عزرائیل بھی خوش ہوگا، اسرافیل بھی خوش ہوگا، سارے فرشتے خوش ہوں گے. اس سے ابراہیم علیہ السلام بھی خوش ہوں گے، اسماعیل علیہ السلام بھی خوش ہوں گے، داؤد علیہ السلام بھی خوش ہوں گے، سارے انبیاء، ابو بکر بھی خوش ہوں گے، عمر بھی خوش ہوں گے، سارے صحابہ، شیخ جنید بغدادی بھی خوش ہوں گے، شیخ عبد القادر جیلانی بھی خوش ہوں گے، سارے اولیاء، امام بخاری بھی خوش ہوں گے، امام مسلم بھی خوش ہوں گے، سارے محدثین، امام ابو حنیفہ بھی خوش ہوں گے، امام شافعی بھی خوش ہوں گے، سارے فقہا. حقیقی خوشی تو یہ خوشی ہے، حقیقی خوشی تو یہ خوشی ہے. بلکہ وہ غم بھی خوشی کا سامان ہے جس کے نتیجے میں اللہ خوش ہو جائے. وہ غم، غم غم آیا، اچانک بیوی کا انتقال ہو گیا، انایکسپیکٹڈلی، بہت محبت تھی بیوی سے، بہت محبت تھی شوہر سے، اور اچانک شوہر کا انتقال ہو گیا، لخت جگر کا انتقال ہو گیا، اور صبر کر گیا، صبر کر گیا. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، جوان تھا، نو عمر تھا، اچانک انتقال ہو گیا. غم اعلی درجے کا، لیکن ظاہر نہیں ہونے دیا، غم کو پی گئے. اور حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے تنہائی میں حضرت نے فرمایا کہ مولوی اشرف علی، اگر وہ بات نہ ہوتی جو ہے تو میں اس غم کو برداشت نہ کر سکتا. بس اتنا کہا. اور حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ، کسی کو کچھ پوچھنے کی، بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، رعب اللہ نے اتنا دیا تھا. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اچانک انتقال ہو گیا، چاروں طرف سے معتقد لوگ آ گئے، لیکن کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ تعزیت کے الفاظ بولیں. حضرت گنگوہی سب کے بڑے، کیا کہیں، کیا حضرت سے تعزیت کی الفاظ سے کرے. تو حکیم الامت فرماتے ہیں کہ پوچھ نہیں سکا کہ حضرت کیا مطلب ہے آپ کا، کہ اگر وہ بات نہیں ہوتی جو ہے تو میں اس غم کو برداشت نہ کر سکتا. تو حکیم الامت خود فرماتے ہیں کہ میں نے بہت غور کیا، اور غور کر کے اس نتیجے پر پہنچا کہ حضرت تعلق مع اللہ کی بات کر رہے تھے، کہ میرا جو اللہ سے تعلق ہے اگر وہ نہ ہوتا تو میں اس غم کو برداشت نہ کر سکتا. تو کتنے غم میں ہوں گے. تو خوشی نہیں ہے، غم ہے، لیکن غم کے تقاضوں کو پورا کیا، غم کے جو تقاضے تھے، شرعی تقاضے، ان کو پورا کیا، تو بندہ تو غم میں ہے مگر خالق خوش ہے. اور ایک شخص خوشیاں منا رہا ہے اللہ کی مرضی کے خلاف، تو بندہ خوش ہے، خالق ناراض. ادھر بندہ غم میں ہے اور خالق خوش، اور ادھر بندہ خوشی منا رہا ہے اور خالق ناراض. اس لیے شادیوں میں کنٹرول کرو، اپنی عقل کو بیلنس میں رکھو. خوشی کی وجہ سے آپے سے باہر ہو جاتا ہے آدمی نا، تیری جدا پسند میری جدا پسند. بیوی کو بھی کہو، بچوں کو بھی کہو، پہلے سے ایسی تربیت کرو، تیری جدا پسند میری جدا پسند، تجھے خود ہی پسند مجھے خدا پسند. مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صرف نماز پڑھ لینے سے، صرف زکات دے دینے سے، صرف حج کر لینے سے، عمرہ کر لینے سے، چلا لگا لینے سے، خانقاہوں میں جا کر کے پڑے رہنے سے آدمی کامل نہیں ہو جاتا. کامل ہے یا نہیں اس کا پتہ کرنچ جب آتا ہے پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف اولاد کا تقاضا ہے، بیوی بچوں کا تقاضا ہے، رشتہ داروں کا تقاضا ہے، سوسائٹی کا تقاضا ہے، اور دوسری طرف اللہ کا تقاضا. اب کس تقاضے کو یہ قربان کرتا ہے، کس کے لیے؟ فضول خرچیاں بہت ہوتی ہیں، بے پردگی بہت ہوتی ہے. پوری دنیا میں کتنے لوگ بھوکے ہیں، کتنے لوگ بھوکے، کھلاؤ ان کو، غریبوں کو کھلاؤ، ان بچوں ہی کو دے دو. آج کل لوگوں کے پاس پیسہ کہاں ہے، بچوں کو دے دو جو کچھ دینا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ غم کے موقع پر بھی اگر کسی کا گھر میں انتقال ہو جائے تو عقل جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں رہتی غم کی وجہ سے، غم کا بادل عقل پر آ جاتا ہے. اور شادیوں کے موقع پر خوشی کے تلاتم عقل کو مغلوب کر دیتے ہیں. ایسے موقع پر عقل سے کام لینا بہت ضروری. اور جس کی عقل مغلوب ہو جائے، جیسے بیمار ہو جاتے ہیں ہم، بیمار ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کے پاس دو چوائس ہے، یہ یا یہ. اب اس بیماری کی وجہ سے عقل تھوڑی کمزور ہو گئی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، ہم اپنے دوست احباب کو بلا کر کہتے ہیں کہ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، آپ لوگ فیصلہ کر لو میرے لیے. تو شادی کے موقع پر، غمی کے موقع پر جب ہماری عقل مغلوب ہو جائے تو جس عالم اور جس مفتی پر ہمیں کانفیڈنس ہو اور جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ہمیں کہہ دینے کا کہ بھائی میری عقل تو کام نہیں کر رہی، آپ فیصلہ کر لو، آپ فیصلہ کر لو کہ مجھے یہ کرنا چاہیے کہ نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر کھڑے ہو کر کے کہہ رہے تھے کہ عورتیں بہت زیادہ مہر مانگ رہی ہیں اور بہت بڑی بڑی رقمیں مقرر ہو رہی ہیں، تو نہ مہر کم، مہر کم، مہر تھوڑی ہونی چاہیے. تو ایک بڑھیا کھڑی ہو گئی خطبے کے درمیان، ایک بوڑھی عورت، بوڑھی عورت کھڑی ہو گئی. اس کو کہتے ہیں صحیح ڈیموکریسی، صحیح جمہوریت، صحیح جمہوریت. آج کی جمہوریت کیا ہے؟ نام کی ہے. جو کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے سنتا سب کی ہے، کرتا اپنی مرضی کی ہے. ڈیموکریسی صرف نام کی ہوتی ہے کہ جی ہاں آپ کا پیٹیشن بھی بھیج دو، ہم پیٹیشن بھی سب دیکھتے ہیں. پبلک کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں، ہمارے رائٹس ہیں، ہم جلوس نکال سکتے ہیں. بھائی جلوس کے نتیجے میں فیصلہ کیا ہوا، ڈیمونسٹریشن کی اجازت دے دی، تو دو مہینے تک ایوری فرائیڈے کو ڈیمونسٹریشن نکلا ہزاروں آدمیوں کا. اس لیے کہ ڈیموکریسی ہے، فریڈم ہے سب کا. لیکن اوپر والے فیصلہ کر چکے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، یہ دو مہینے کیا، دو سال تک بھی اگر ان کا جلوس نکلتا رہے تو ہمیں اس میں تبدیلی نہیں لانی ہے. یہ ہے ڈیموکریسی. کون کس کی سنتا ہے؟ پیٹیشن کے بنڈل کے بنڈل ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور ایک کلارک کو بٹھا دیتے ہیں کہ جہاں کہیں سے بھی پیٹیشن آئے تو تمہیں اکنالج کر دینے کا. وہ لوگ تو دیکھتے بھی نہیں کہ پیٹیشن میں کیا آ رہا ہے. ڈیموکریسی یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا خلیفہ، اللہ اکبر، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیچ میں بھی آ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ ان کی نماز جنازہ کیسے پڑھا سکتے ہیں، یہ تو منافق ہے، کسی کو جرت ہو سکتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کی؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں اور بیچ میں آ گئی اور کہا کہ اللہ تو کہہ چکے ہیں کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، ان تستغفر لہم سبعین مرتن فلن یغفر اللہ لہم. آپ ان کے لیے استغفار کریں نہ کریں، آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں، اللہ ان کو ہرگز معاف کرنے والا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنی مرتبہ بھی استغفار کریں
یہ تکفیر کے لیے ہے 70. آپ جتنی بھی مغفرت کرے بخشنے والا نہیں ہے. تو حضرت عمر آ گئے, کھڑے ہو گئے کہ اللہ تو یہ فرماتے ہیں اور آپ ان کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں. یہ بھی اپنی جگہ پہ صحیح تھے. وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَر, اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر تھے. انہوں نے بھی اپنی جگہ پر ٹھیک کیا. ایسے صاحب جلال کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور صاحب جمال کی بھی ضرورت ہوتی ہے. یہ دنیا جو ہے, دنیا ایک رنگین باغ ہے, اس میں ٹھنگنے آدمی کی بھی ضرورت ہے, لمبے آدمی کی بھی ضرورت ہے, گورے کی بھی ضرورت ہے, کالے کی بھی ضرورت ہے, عورت کی بھی ضرورت ہے, مرد کی بھی ضرورت ہے, بہت ذہین کی بھی ضرورت ہے, کم ذہانت والے کی بھی ضرورت ہے. باغ اللہ نے بنایا ہے. تو دین میں بھی ایسے لوگوں کی ضرورت ہے, الگ الگ مزاج والے. سب ایک مزاج والے ہوں گے تو نہیں, دو مزاج والے چاہیے. اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے موقع پر یہ کھڑے ہو گئے حضرت عمر اور تلوار سونت لی, اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر کسی کی زبان پر یہ بات آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے تو خبر لوں گا اس کی اس تلوار سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا ہے, آپ تو ملاقات کرنے کے لیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ شانہ کی, پھر دوبارہ آئیں گے. اور وہ یہی سمجھ رہے تھے حضرت عمر. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے اس خطبے سے بہت فائدہ پہنچایا لوگوں کو, بہت فائدہ پہنچایا. شارحین لکھتے ہیں کہ کیا فائدہ پہنچایا, کہا کہ حضرت تو موجود نہیں تھے, بڑے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کی تمام معاملات پر گرفت تھی, اور جب بڑے حضرت نہیں ہوتے تو کیوس ہو سکتا ہے, منافقین جو ہے وہ الٹے سیدھے کام کر سکتے ہیں کہ اچھا ان کا تو انتقال ہو گیا تو چلو کچھ خلفشار شروع کر دیتے ہیں, لڑائی جھگڑے شروع کر دیتے ہیں. تو کہا کہ حضرت عمر نے تلوار سونت لی کہ نہیں ابھی یہ زندہ ہے, انتقال نہیں ہوا ہے ان کا, یہ اللہ نے کروایا کہ جب تک حضرت نہ آ جائے وہاں تک یہی روب سب پر پڑا رہے, جب حضرت آئیں گے تو سنبھال لیں گے سب کو. تو کہا کہ دو خطبے ہوئے, دو خطبے, ایک تو انہوں نے خطبہ دیا کہ خبردار اگر کسی نے کہا کہ انتقال ہو گیا ہے, آپ کا انتقال نہیں ہوا ہے, تشریف لے گئے ہیں اللہ کو ملنے کے لیے اور دوبارہ آئیں گے, اور جو شریر لوگ ابھی زندہ ہیں نا ان کی خبر لیں گے آ کر. یہ کہا حضرت عمر نے, ابھی تو بہت شریر لوگ زندہ ہیں, منافق بن کر کے اندر مسلمانوں میں گھسے ہوئے ہیں, ان کی خبر لیں گے آ کر. تو دیکھو روب پڑ گیا منافق ان پر کہ بھائی یہ تو قریب کے لوگوں میں سے ہے, یہ زیادہ جانتے ہیں, یہ تو کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ آ رہے ہیں, اندر حجرے میں کون دیکھنے کے لیے گیا کہ کیا ہوا ہے. اور کسی کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چیلنج کرنے کی ہمت نہیں ہوئی, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے, اس لیے کہ اس دن فجر کی نماز میں حضرت کی طبیعت میں افاقہ تھا, بہت دنوں سے بیمار تھے, بستر سے اٹھ نہیں پا رہے تھے, تو اس دن مسجد کے کنارے تک اپنے حجرے سے نکلے اور پردوں کو کھولا, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے, اور پتا تھا کہ آج تو میں اللہ کے یہاں جانے والا ہوں, تو اپنے صحابہ سے محبت اتنی زیادہ تھی کہ سب پر آخری نظر ڈالی. اور یہ بھی دیکھ لیا کہ ابو بکر پر سب کو اطمینان ہے یا نہیں, علی ہے کہ نہیں نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں, عثمان نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں, ابو بکر کے پیچھے متفق ہے یا نہیں سب, تو دیکھ لیا کہ ہاں بڑے بڑے جتنے ہیں سب نماز پڑھ رہے ہیں, ابو بکر کے پیچھے آخری نظر ڈالی اپنے صحابہ پر اور اندر چلی گئی. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو حاضر باش خادم تھے, ان کے ذہن میں خیال آیا کہ بہت دنوں سے اپنی بیوی جو عوالی میں رہتی ہے, 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر, 2-3 میل کے فاصلے پر, اس سے ملاقات نہیں ہوئی ہے, تو میں ذرا وہاں ہوا ہوں, آج حضرت کی طبیعت اچھی معلوم ہو رہی ہے. یہ ادھر گئے اور ادھر انتقال ہو گئے, اور اس زمانے کے اعتبار سے 2-3 میل کے فاصلے پر آدمی یہاں سے گھوڑا دوڑا ہو, وہاں سے وہ تیار ہو کر کے آوے جلدی جلدی, تو اتنے میں تو کچھ سے کچھ ہو سکتا تھا. تو حضرت عمر نے تلوار سونت لی, تو وہ تشریف لائے وہاں سے مقام سنح سے جو کہ عوالی میں ہے, اور آئے اور کسی سے کوئی بات چیت نہیں کی, پروقار. وہ پہاڑ کا صبر. سب سے زیادہ ٹوٹ کس کو جانا چاہیے تھا؟ کیسے صحابہ ٹوٹے تھے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر, حضرت ابو بکر کے پاس, اور انہوں نے کہا کہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم نے دفن نہیں کیا, اور لوگوں کے حالات میں اتنا تغیر آ گیا کہ میں نے عثمان کو سلام کیا اور عثمان مجھے سلام کا جواب نہیں دے رہا ہے. عثمان کو میں نے سلام کیا تو سلام کا جواب نہیں دے رہا ہے. اچھا, یہ تو بڑی فکر کی بات ہے. جب بڑا آدمی چلا جاتا ہے اور نیچے والے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف شروع کر دیں, اس سے تو پورا مشن برباد ہو جاتا ہے. کہ بڑی فکر کی بات ہے. کہا عثمان کو بلاؤ. حضرت ابو بکر نے کہا عثمان کو بلاؤ. بھئی عمر کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ تو کہ عمر یہ کہہ رہا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت, غم میں اتنا زیادہ ہوں کہ مجھے تو پتا ہی نہیں چلا کہ عمر میرے پاس سے گزرے ہیں. ان کے سلام کو سننے کی بات تو بہت, مجھے تو پتا ہی نہیں ہے کہ عمر گزرے ہیں میرے پاس. لیکن جمایا اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد باہوش آدمی ایک ہی ہے, اور جب ایک ہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ خلیفہ بھی وہی ہے. سارے مسائل آئے, سارے مسائل, مسئلہ اٹھا کہ بھئی غسل تو اس لیے دیا جاتا ہے کہ میت کو پاک صاف کیا جائے, تو ان کے بارے میں کیا ہے؟ کسی کو پتا ہی نہیں تھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نماز جنازہ تو اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ مغفرت, تو کہا کہ سمعت رسول اللہ. جو بھی سوال اٹھا ابو بکر کے سوا کسی کو معلوم نہیں تھا. لیڈر تو سیدھے چلے گئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما تھے, چہرے انور کو کھولا, چادر ہٹا کر اور پیشانی کے اوپر بوسا دیا, اور پیشانی کے اوپر بوسا دینے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبت حیا ومیتا. آپ زندہ تھے تب بھی بہت پاکیزہ تھے, اور مرنے کے بعد بھی آپ بہت پاکیزہ ہیں. لا یجمع اللہ علیک موتتین, اللہ تعالی شانہ آپ پر دو موت جمع نہیں کرے گا جیسے عمر کہہ رہا ہے. اللہ آپ پر دو موت جمع نہیں کرے گا. اللہ نے آپ کے مقدر میں جو موت لکھی تھی وہ موت آپ مر چکے ہیں. یہ انسٹنٹلی فیصلہ کر لینا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ نہیں, انتقال کر چکے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. ایک طرف حضرت عمر کی, دوسری رائے ہو, دوسرے کنفیوژن میں آدمی پڑ جائے کہ واقعی پتا نہیں انتقال بھی ہوا ہے یا نہیں. اور باہر آئے, اور باہر آئے, اور انہوں نے کہا کہ بیٹھ جائیے عمر, لیکن نہیں, وہ اپنی تقریر میں جاری رہے, تقریر میں جاری رہے. کہا بہت اچھی بات ہے, یہ مسجد کے اس کونے میں بات کر رہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے کونے میں چلے گئے, تو پورا مجمع ان کے ساتھ ہو گیا. حضرت عمر اکیلے رہ گئے ادھر, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا, من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا اسے تو فکر کرنی چاہیے, اسے تو فکر کرنی چاہیے, اسے کہ محمد مر چکے ہیں. ایسے الفاظ استعمال کیے کہ جس میں کسی کو انتقال کر گئے ہیں, وفات پا گئے ہیں, اس میں شبہ ہو سکتا تھا. اس کے بہت سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں. جو محمد کی عبادت کرتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں, اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اسے فکر نہیں کرنی چاہیے, اسے غم نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ اس کا اللہ آج بھی زندہ ہے اور کبھی مرے گا نہیں. اور پھر قرآن مجید کی آیت تلاوت کی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بس اس آیت کا کان میں پڑھنا تھا
کہ یقین ہو گیا کہ ہاں قرآن بھی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی اور میرے پیر ڈھیلے پڑ گئے اور میں زمین پہ گر گیا. تو جلال جمال دونوں کی ضرورت پڑتی ہے اور دونوں کا اپنا فائدہ ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ دونوں خطبوں سے بہت فائدہ ہوا. دوسرے خطبے سے فائدہ تو بالکل ظاہر ہے کہ سب چیزیں سامنے آ گئی, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام ظاہر ہو گیا کہ یہ خلیفہ بلا فصل ہیں, اور پہلے خطبے سے وہ منافقین یوں سہم کر کے بیٹھے رہے کہ بھائی ابھی تو کچھ انتقال بیٹھے رہے چپ چاپ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نا آپ قرآن منع کرتا ہے, آپ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی فائدہ کچھ نہیں ہوگا, قرآن کہتا ہے, مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری الفاظ کو دیکھا, رحمت للعالمین تھے نا, کہ اللہ نے مجھے منع تو نہیں کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ 70 times بھی ان کے لیے مغفرت طلب کریں پھر بھی اللہ معاف نہیں کرے گا. تو کہا کہ اے عمر اگر 71 مرتبہ مغفرت طلب کرنے سے اگر کسی منافق کی مغفرت ہو جاتی ہو تو میں وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات جو ہے, حضرت عمر بہت بڑے تھے, کبھی کبھی وہ زمین پر اور فرش پر بولتے تھے تو عرش سے وہی بن کر کے وہی حکم آ جاتا تھا. ولا تصلی علی احد منھم مات ابدا ولا تقم علی قبری. اب ان میں سے اگر کوئی مر جائے منافقین میں سے تو آپ نماز بھی مت پڑھائیے اور قبر پر بھی مت جائیے دعا کرنے کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے میری اس جرأت پر جو میں نے اس دن کی, مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا. اور کہا کہ وہ جو میں نے جرأت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ رک جائیے نماز نہیں پڑھ سکتے آپ, تو کہا اس کے لیے میں نے بہت عمل کیے, بہت نفل عمل کیے کہ کہیں میں نے اس دن کوئی غلط کام تو نہیں کر لیا تھا, حالانکہ ایسا نہیں تھا پھر بھی ان کو ڈر تھا. تو یہ عمر کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ مہر بہت بڑی بڑی نہیں مانگنے کی عورتوں کو کہہ رہے ہیں. تو ایک عورت کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا کہ اے عمر اللہ تعالی شانہ قرآن میں ایک جگہ پر ایک بات ارشاد فرماتے ہیں جس سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عورت اگر زیادہ مہر مانگے تو کوئی حرج نہیں ہے. واتی تم اہداہن قنطارن فلا تاخذو منہ شیئا قنطار. تو اللہ ایک جگہ پر ایک حکم بیان کر رہے ہیں جس کے ضمن میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت زیادہ مہر بھی دی جا سکتی ہے. تو اللہ قرآن میں اجازت دے رہے ہیں تو تم کون آ گئے کہ تم منع کر رہے ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت وہی جگہ پر کھڑے کھڑے کہہ دیا کہ میں نے ابھی جو بات کی تھی اسے میں منسوخ کر رہا ہوں, میں واپس لے رہا ہوں اس کو, اس پہ عمل مت کرنا. قرآن آ جائے, حق آ جائے, آدمی جھک جائے بس. آج کل ہمارا مسئلہ کیا ہے, ہمارے مسائل حل کیوں نہیں ہوتے؟ اختلاف کسی مدرسے میں شروع ہو جاتا ہے, کسی مسجد میں شروع ہو جاتا ہے, کسی خاندان میں شروع ہو جاتا ہے, کسی جماعت میں شروع ہو جاتا ہے, ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم حق کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں. یہ نہیں کہ ہمیں حق نظر نہیں آتا, اللہ حق سب کو دکھاتے ہیں, لیکن نہ جہاں کہیں جھگڑا ہوگا حق ایک طرف باقی دوسرے بہت سارے ایلیمنٹس کو ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ اگر یہ کریں گے تو یوں ہو جائے گا, یہ کریں گے تو یوں ہو جائے گا, یہ کریں گے تو یوں ہو جائے گا, یہ کریں گے تو یوں ہو جائے گا. عبداللہ بھائی ناراض ہو جائیں گے, عبد القادر بھائی کو یوں ہوگا, عبد الرحمان بھائی ایسا سوچیں گے. عبداللہ کی بھی فکر, عبد القادر کی بھی فکر, عبد الرحمان کی بھی فکر, لیکن اللہ اور قادر اور رحمان کی فکر نہیں. یہ نہیں سوچتے کہ میرے اس قدم سے رحمان کیا سوچے گا, قادر کیا سوچے گا. محمود بھائی کی اور قاری صاحب کی لڑائی ہو جائے, کوئی اختلاف ہو جائے اور وہ کیس 10 آدمیوں کے سامنے آئے
اور دس کے دس آدمی حق کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ کرے، دو منٹ میں فیصلہ ہو جائے گا، دو منٹ میں. لیکن وہ دس کے دس اپنے احوال کو دیکھتے، اپنے حالات کو، اور اپنے حالات کو دیکھ کر دائیں بائیں آگے پیچھے بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، تو پانچ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، پانچ ان کے ساتھ، چار ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، چھ ان کے ساتھ، تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بھائی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے سامنے جھک جاتے تھے، اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق دے. تو میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ عقل جو ہے بہت بڑی دولت ہے، اس کے اوپر شادی اور غمی کے موقع پر بادل موجیں جو کچھ بھی آئے نا، تیری جدا پسند، میری جدا پسند، تجھے خود ہی پسند، مجھے خدا پسند، ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا، ہوگا وہ جو آقا چاہے گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو عقل ہے، عقل یہ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت، بہت بڑی دولت، بہت بڑی دولت. لیکن یہ عقل بالکل پریشر کی طرح ہے، بلڈ پریشر. بلڈ پریشر کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا جی. اور بیماریاں دو ہیں، لو پریشر اور ہائی پریشر. اگر لو بلڈ پریشر ہو جائے تو بھی گڑبڑ، اور ہائی بلڈ پریشر ہو جائے تو بھی گڑبڑ. وہ اس کا جو وہیں رہنا چاہیے اس کو. تو اگر لو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے تو دوائی دیتے ہیں کہ تھوڑا ہائی ہو جائے، اور ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے تو دوائی دیتے ہیں کہ ذرا لو ہو جائے. تو اسی طرح یہ عقل کو بھی پریشر ہوتے ہیں، ہائی اور لو، ہائی عقل پریشر اور لو عقل پریشر. جب یہ لو عقل پریشر ہو جاتا ہے تو بھی گڑبڑ. یعنی جتنی استعمال کرنی چاہیے اس سے کم استعمال کرے تو بھی گڑبڑ. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب تھے، انہوں نے اپنے ایک نوکر سے کہا کہ دیکھو ہمارا قافلہ جا رہا ہے، تم پیچھے رہو آدھا کلومیٹر پیچھے، اور یوں دیکھتے دیکھتے آؤ، دیکھتے دیکھتے کہ کوئی چیز گری ہوئی نہ ہو، دیکھتے دیکھتے آؤ کہ کوئی چیز گری ہوئی نہ ہو. تو دیکھو عقل کو جتنا استعمال کرنا چاہیے تھا نہیں کیا، انہوں نے لو پریشر ہو گیا عقل کا. تو جب ٹھہرے ایک منزل پر قافلہ، تو یہ صاحب بھی پہنچے، تو وہ کہنے لگے سیٹ صاحب کہ میرا پیسوں کا بٹوا نہیں مل رہا ہے. تو یہ صاحب بولے کہ وہ تو راستے میں گرا ہوا ہے، راستے میں پیچھے گرا ہوا ہے، دیکھو عقل کا پریشر لو تھا اس لیے بات سمجھنے میں غلطی ہو گئی. تو کہا کہ اچھا تم نے اٹھا لیا کہ نہیں؟ کہا کہ نہیں نہیں اٹھایا. کیوں؟ کہ تم نے تو یہ کہا تھا کہ جو چیز گری ہوئی ہو تو دیکھنا، میں دیکھ کر آیا، آپ نے تو دیکھنے کے لیے کہا تھا. عقل کا پریشر لو ایسا ہو گیا. اللہ اکبر. بہت غصے ہوا وہ سیٹھ اور کہا کہ نالائق. اور پھر کہا حضرت اس نے سیٹھ نے کہ اب میری بات سن، پیچھے رہنا، جب دوبارہ سفر شروع ہوا پیچھے رہنا اور دیکھنا، جو بھی گری ہوئی چیز تجھے نظر آئے اسے اٹھا لینا. بہت اچھی بات ہے. پھر منزل ہوئی، منزل کے بعد خرامہ خرامہ چلتے ہوئے وہ بھی پیچھے سے آئے اپنے گھوڑے کے اوپر، اور دیکھا کہ بہت بڑا ٹھیلا سامنے گھوڑے کے اوپر پکڑے ہوئے ہیں. تو کہا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ تو کہا گھوڑے کی لید. تو کہ گھوڑے کی لید اسے کیا کر رہا ہے؟ کہ آپ نے کہا تھا کہ جو بھی چیز گری ہوئی نظر آئے اسے ڈال کر کے لے جانا. اچھا میں بھی ہنس رہا ہوں ابھی اور آپ بھی ہنس رہے ہیں، لیکن عقل کا لو پریشر ہمیں بھی ہو جاتا ہے. لیکن جس کو عقل کا لو پریشر ہو جاتا ہے نا، اسے سمجھ میں نہیں آتا، وہ دوسرے لوگ ہمیں ہنس رہے ہوتے ہیں. اور جب پوری قوم کو عقل کا لو پریشر ہو جاتا ہے تو کسی کو سمجھ میں نہیں آتا، فرشتے ہنس رہے ہوتے ہیں. دین کے معاملے میں عقل کا لو پریشر پوری قوم کو جب ہو جاتا ہے تو فرشتے ہنس رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کے بندے کیا کر رہے ہیں. اور پریشر ہائی ہو جائے،
ہائی ہو جائے. اس کی تو بے شمار مثالیں, لو والی تو روزانہ آپ دیکھتے ہوں گے, لیکن ہائی ہو جائے اللہ حفاظت فرمائے, ہائی جس کا ہائی ہو جائے اس کے لیے تو دنیا میں بھی ہائی ہائی اور آخرت میں بھی ہائی ہائی. اس لیے کہ وہ دین میں بدعت پیدا کرے گا, دین میں الحاد پیدا کرے گا, وہ خود بھی گمراہ ہوگا دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. معتزلہ, مرجیہ, کرامیہ اور اسی طرح ہمارے زمانے کے جو باطل فرقے, کیوں یہ باطل فرقے, یہ نیا راستہ ان کو کہاں سے ملا؟ اس لیے کہ عقل کا پریشر ہائی ہو گیا اور انہوں نے ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی جو ان کی عقل سے بالا تر تھی, تو ہلاک ہو گئے, ہلاک ہو گئے, گمراہ ہو گئے, اور ان کے پیچھے چلنے والوں کو بھی گمراہ کیا. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ عقل کی مثال گھوڑے جیسی ہے, عقل کی مثال گھوڑے جیسی ہے. ایک پہاڑ ہے, اس پہاڑ کی چوٹی پر بہت بڑا خزانہ ہے, بہت بڑا خزانہ, اور آپ 200 کلومیٹر دور رہتے ہیں اس پہاڑ سے, گرمی ہے, ڈیزرٹ ہے, جنگل ہے. تو حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس خزانے تک پہنچنے کے لیے آپ کو گھوڑے کی تو ضرورت پڑے گی, گھوڑے کی ضرورت پڑے گی. تو گھوڑے پر بیٹھ جاؤ اور 200 کلومیٹر سفر کر کے پہاڑ کے دامن تک پہنچو, بس یہ حد ہے گھوڑے کی. گھوڑے کے دامن تک پہنچو, یہ حد ہے گھوڑے کی. اب اگر ہائی پریشر ہو جائے گا عقل کو, اگر آپ ایسا کہیں کہ نہ تو اوپر چڑھ, گھوڑے کو اوپر چڑھا رہے ہیں پہاڑ کے اوپر بیٹھ کر, گھوڑا بھی گرے گا, وہ بھی گرے گا, خزانہ ہاتھ میں نہیں آئے گا, خزانہ ہاتھ میں نہیں آئے گا. عقل کی ایک حد ہے, عقل کی ایک حد, وہاں تک تو اس سے فائدہ لو. کہ گھر سے نکل کر اگر آپ نے 5 کلومیٹر, 10 کلومیٹر, 15 کلومیٹر, 100 کلومیٹر کے بعد گھوڑے کو چھوڑ دیا اور پیدل چلنا شروع کر دیا, یعنی عقل کو ایک طرف رکھ دیا, آپ ناکام ہوں گے, ناکام ہوں گے, آپ ہلاک ہو سکتے ہیں, آپ بیمار ہو سکتے ہیں, آپ کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے لو پریشر بھی, عقل کو کم استعمال بھی مت کرو. عقل کی حد کہاں تک ہے بھائی؟ پہاڑ کے دامن تک. بس پہاڑ کے دامن میں جا کر کے گھوڑے سے اتر جاؤ, اور گھوڑے سے اتر کر کے پیدل چل کر کے تو آپ کے ہاتھ میں خزانہ آ جائے گا. عقل پر بیٹھو اور عقل پر بیٹھ کر اللہ کو پہچانو, بس یہ ہے, پہاڑ کے دامن تک پہنچ گئے. اب اللہ کو پہچان لیے, یعنی پہاڑ کے دامن تک پہنچ گئے, اب چلنا شروع کرو. اس کا مطلب یہ کہ بغیر عقل کو استعمال کیے, گھوڑے کے بغیر, اللہ جو کہے وہ کرتے چلے جاؤ, چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے. تو دنیا اور آخرت کا خزانہ ہاتھ میں آئے گا. آج کل جو ہے عقل کا زمانہ ہے, دل تو بہت کر رہا ہے کہ اور بھی کچھ کہوں, لیکن وقت کی تنگ دامنی ہے. عقل کا زمانہ ہے, عقل کا زمانہ, ہر چیز عقل میں آنی چاہیے, ہر چیز عقل میں آنی چاہیے, ہر چیز عقل میں آنی چاہیے. کیوں 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 یہ کیوں کیوں نہیں, کیوں نہیں, وائی کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے جب بھی کوئی بات کرتے تھے تو وہ کبھی کوشچن نہیں کرتے تھے کہ کیوں, وائی, وائی نہیں, نہیں پوچھتے تھے. یہ سوال کہاں ہوتا تھا؟ یہ سوال اس جگہ پر ہوتا تھا, اس جگہ پر کہ جہاں پوچھنا ضروری ہوتا تھا, جہاں ان کو کوئی مطلب ہوتا تھا. مطلب کیا ہوتا تھا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں کہ فلاں کیٹیگری کے لوگ جہنم میں ہوں گے, تو کہ معلوم کرنا چاہیے کہ یہ جہنم میں کس عمل کی وجہ سے ہوں گے, تو پوچھتے تھے کہ کیوں, یعنی کس عمل کی وجہ سے. اسی لیے عربی جاننے والوں کو میں کہا کرتا ہوں کہ صحابہ پوچھتے تھے تو یہ نہیں پوچھتے تھے لیما, وہ پوچھتے تھے بیما. لیما اور بیما میں عربی میں بہت فرق ہے, انگلش میں تو اس کا ٹرانسلیشن وائی ہی ہوگا. لیما کیوں,
ایسا اللہ نے کیوں کہا، ایسا نہیں پوچھتے تھے کہ فلاں کیٹیگری عورتیں جہنم میں جائیں گی، تو عورتوں نے پوچھا بیما، وائی نہیں پوچھا عورتیں مردوں سے زیادہ ہوں گی جہنم میں، تو وائی نہیں پوچھا کہ وائی، وائی فیمیل کے ساتھ عورتوں کے ساتھ یہ ڈسکریمینیشن ہے، وائی نہیں، اللہ نے کہہ دیا، اللہ کے رسول نے کہہ دیا، ختم. یہ پوچھا کہ بیما کس عمل کی وجہ سے، ہمیں آپ بتا دیجئے کہ عورتیں جہنم میں بہت بڑی تعداد میں جائے گی، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا، ہم تو جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، تو بتلا دیجئے کہ کس عمل کی وجہ سے تاکہ اس سے بچ سکے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر کے کہا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ایک رات میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کوئی سفر کر سکتا ہے، ممکن ہے؟ کہا کہ نہ، نہیں ممکن، نہیں ممکن. لیکن کہتا کون ہے؟ تو کہ تمہارا دوست کہتا ہے، تمہارا دوست محمد کہتا ہے کہ یہاں سے بیت المقدس گیا، بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کی سیر کر لی، پھر دوبارہ آیا اور پھر رات ہی کو یہاں پہنچ گیا. تو ابو بکر نے کہا کہ اگر وہ کہتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے، وہ کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے. اور پھر یہ کہا کہ یہ تو بہت چھوٹی بات ہے کہ وہ بیت المقدس تک گئے، اوپر گئے اور پھر نیچے آئے، میں تو اس سے بڑی بات کو پہلے مان چکا ہوں کہ فرشتہ آسمان سے ان کے پاس وہی لے کر آتا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ آپ یہ کوئی نئی بات لے کر کے میرے پاس آئے؟ عقل کو میرے بھائیو استعمال کرو. اور میں جو ہے اس پر سے جو آگے گفتگو کرنے والا تھا وہ یہ تھی کہ اللہ تعالی شانہ نے مجھے آپ کو ایک بہت قیمتی دولت دی ہے، عقل. اسے کم بھی استعمال مت کرو، زیادہ بھی استعمال مت کرو، اگر ماڈریشن کے ساتھ اس کی حد میں رکھ کر کے ہم اس کو استعمال کریں گے تو ہم بہت آسانی سے اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ میری آخرت کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں کیا ہے اور میری آخرت کو نقصان پہنچانے والی چیزیں کیا ہے. اس عقل کو استعمال کرو اور آخرت کو فائدہ پہنچانے والی چیزوں کو اپناؤ اور اختیار کرو، اور آخرت میں نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچو، تاکہ میرے بھائیو وہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی، اس میں ہمیں پچھتانا نہ پڑے، اس میں نادم نہ ہونا پڑے، اس میں پشیمان نہ ہونا پڑے، پشیمان نہ ہونا پڑے، نادم نہ ہونا پڑے. ایک باکسر ہے، باکسر وہ 10 راؤنڈ کھیلتا ہے، ایک باکسر پہلوان 10 راؤنڈ کھیلتا ہے اور 9 راؤنڈ میں بہت مار کھاتا ہے، بہت مار کھاتا ہے، 9 راؤنڈ میں مار کھاتا ہے، مار کھاتا ہے، مار کھاتا ہے، اور پوائنٹس گنتے ہیں تو ہر راؤنڈ میں وہ جیت رہا ہے، مارتا ہے، مارتا ہے تو مارنے والا جیت رہا ہے 9 راؤنڈ میں. اور 10ویں راؤنڈ میں جتنے بھی مبصرین ہیں وہ یہ وہاں دیکھنے والے کہتے ہیں کہ اب اس مسکین کے لیے جیتنے کی ایک ہی شکل ہے کہ یہ آخری جو 10واں راؤنڈ ہے اس میں اس کو مار کر کے ناک آؤٹ کر دے، ورنہ پوائنٹس کی بنیاد پر تو اس کے 9 راؤنڈ اس کے ہیں، بہت اچھے گئے ہیں، 9 راؤنڈ اس کے، مار کھاتا رہا 9 راؤنڈ میں، لیکن 10ویں راؤنڈ میں اس نے اس کو گرا دیا، اور گرایا ایسا کہ 10 کی گنتی پر بھی اٹھ نہیں سکا. بتاؤ میرے بھائیو عزت کس کی ہوگی، وہ 9 راؤنڈ والے کی یا 1 راؤنڈ والے کی؟ 1 راؤنڈ والے کی. یہاں تو 9 راؤنڈ اور اس کے مقابلے میں 1 راؤنڈ، دنیا 1 راؤنڈ کے برابر ہے اور آخرت 9 راؤنڈ کے برابر. دنیا میں لوگ آپ کو ذلیل سمجھے، آپ کو فقیر سمجھے، آپ کو گڈ فار نتھنگ سمجھے، کچھ بھی ہو جائے، آپ اللہ کے حکم کو پورا کرو، آخری راؤنڈ آپ کا ہے، آخری راؤنڈ آپ کا. اور اگر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتے رہو تو آخری راؤنڈ آپ کا نہیں ہے، پھر ہمیشہ کے لیے ذلت ہے، ہمیشہ کے لیے ذلت. اس لیے میرے بھائیو اللہ کو راضی کرو، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کیا چاہتا ہے وہ جاننا ضروری ہے، علم کو حاصل کرنا ضروری ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے. زندگی میں پتہ نہیں کتنی برائیاں ہوں گی ہماری، کتنی برائیاں ہوں گی جس کا ہمیں پتہ نہیں ہوگا، جس کا ہمیں پتہ نہیں ہوگا. لوگ زکات نکالتے ہیں، سال ہر سال تک زکات نکالتے ہیں، خود کو دیندار سمجھتے ہیں، اور کبھی ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کوئی ایسا تذکرہ آ جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ 20 سال سے زکات کا حساب غلط کر رہے ہیں اور زکات ادا نہیں ہو رہی ہے. جن کو زکات دے رہے ہیں ایسے لوگوں کو دے رہے ہیں جن کو زکات نہیں دینی چاہیے. زکات غلط ادا ہو رہی ہے. رشتے داروں میں دے رہے ہیں زکات جن کو نہیں دینی چاہیے. علم نہیں ہوگا تو دین پر عمل کیسے کر سکیں گے؟ اس لیے اللہ کو راضی کرو, اور اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ علماء سے سیکھو میرے بھائیو. علماء کے پاس بیٹھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی, علماء کی اسی لیے بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے تاکہ لوگ علم حاصل کرتے رہیں, علماء دنیا میں پیدا ہوتے رہیں, اور امت ان سے استفادہ کر کے اللہ کی مرضی کو معلوم کرتی رہے اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارتی رہے. بالکل ریشنل ہے یہ بات, بالکل لاجک ہے. آج بھی میں نے جمعہ کی نماز کے بعد نوجوانوں میں انگلش میں گفتگو کرتے ہوئے کہا, چار نکاح تھے تو بہت سارے نوجوان تھے, ایک جلسے جیسا ہی ماحول تھا آج. تو میں نے کہا کہ دیکھو اگر ہمیں قانون کی ضرورت پڑتی ہے, ہمارا کسی کورٹ میں کیس چل رہا ہوتا ہے تو ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ لوئر کے پاس جاتے ہیں, اس لیے کہ وہ اس میں ایکسپرٹ ہے, رات دن وہ اس کو دیکھتا رہتا ہے, اس کے جزئیات کو کلیات کو دیکھتا رہتا ہے, وہاں چلے جاتے ہیں اور ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ یہ صحیح مشورہ دے گا. ہمیں کوئی بیماری ہوتی ہے تو کہاں جاتے ہیں ہم؟ ڈاکٹر. ڈاکٹر کے پاس جب تک نہیں جاتے اطمینان نہیں ہوتا. ہمیں عمارت تعمیر کرنی ہے یا ہم گھر میں دیکھتے ہیں کہ کچھ دراڑ پڑ گئی ہے دیوار میں تو انجینئر کے پاس جاتے ہیں, آرکیٹیکٹ کے پاس جاتے ہیں. تو دین کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے اور ہم علماء کے پاس نہ جائیں, علماء کی مجلسوں میں ہم نہ بیٹھیں, ان سے سیکھیں نہیں, تو ہماری دینی اور روحانی اور آخرت کی دیوار میں جو دراڑیں ہیں ان کا علاج ہمیں کون بتلائے گا؟ یہ علماء آرکیٹیکٹ ہیں, علماء انجینئر ہیں, علماء قانون دا ہیں, علماء روحانی بیماریوں کے ڈاکٹر ہیں. ان سے ہم مستغنی نہیں ہو سکتے, مستغنی نہیں ہو سکتے ہم. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بخاری شریف کی حدیث, ابن عباس فرماتے ہیں, ابن عباس کہ میں مینا میں تھا, حج میں مینا میں تھا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آخری حج, میں مینا میں تھا اور فرماتے ہیں کہ میں کچھ لوگوں کو پڑھا رہا تھا. عبداللہ ابن عباس ہیں, ٹوینٹیز میں ہوں گے اس وقت, ابن عباس حضرت عمر کے دور میں لیٹ ٹوینٹیز میں ہوں گے ہیں یا مڈ ٹوینٹیز میں, نوجوان بالکل. کہا کہ میں کچھ لوگوں کو پڑھا رہا تھا اور آگے کہتے ہیں کہ منہم عبد الرحمن ابن عوف. کہا کہ ان میں سے عبد الرحمن ابن عوف تھے, اشرعی مبشرہ میں سے, اشرعی مبشرہ میں سے, لیکن وہ پڑھ رہے ہیں اپنے سے چھوٹے سے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جن کو قرآن کا سب سے زیادہ علم حاصل ہے, ان صحابہ میں سے ہوں جن کو قرآن کا سب سے زیادہ علم حاصل ہے, لیکن اگر مجھے پتا چل جائے کہ دنیا میں مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی آدمی ہے اور وہاں تک میرے پاس پہنچنے کے وسائل ہوں تو میں ضرور سفر کر کے جا کر کے اس کی صحبت میں بیٹھ کر کے اس سے علم حاصل کروں گا. ابن مسعود فرماتے ہیں, ابن مسعود رضی اللہ عنہ, کہ قرآن مجید کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ کہاں اتری, کس وقت اتری, کس کے بارے میں اتری. امام مجاہد رحمہ اللہ تعالی کتنے بڑے مفسر, ابن عباس کے شاگرد, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے 30 مرتبہ تفسیر پڑھی. کتنی مرتبہ؟ 30 مرتبہ ابن عباس سے تفسیر پڑھی. اور امام مجاہد کا صرف یہی کام نہیں تھا, بیوی بچے بھی تھے اور بھی دوسرے کام تھے, اور پھر یہ تو ابن عباس سے پڑھی, وہ تو ابن عمر سے بھی پڑھی ہوگی, جابر سے بھی پڑھی ہوگی, اور لوگوں سے بھی استفادہ کیا ہوگا, پھر فقہی استفادہ بھی کیا ہوگا, حدیثی استفادہ بھی کیا ہوگا. علم میرے بھائیو حاصل کرو. میں طلبہ کی خدمت میں بھی گزارش کرتا ہوں, میرے علماء دوستوں کی بھی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ ہم سب میں ہر شخص سے اور بڑھا ہوا عالم ہوتا ہے, بستی میں ہوتا ہے, دوسرے شہر میں ہوتا ہے, باہر سے بڑے بڑے علماء آتے ہیں, ہمیں مستغنی نہیں ہونا چاہیے. علماء کو بھی علماء سے مستغنی نہیں ہونا چاہیے. جو کم درجے کے علماء ہیں انہیں اپنے سے اونچے درجے کے جو علماء ہیں ان کے پاس جا کر ان سے استفادہ کرنا چاہیے, بڑے علماء کی کتابوں کو پڑھ کر اس سے استفادہ کرنا چاہیے. عوام علماء سب کا یہ کام ہے کہ علم حاصل کرے, علم حاصل کرے, علم حاصل کرے. نمبر ایک, علم کو خوب بڑھاؤ, اور علم کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ جب پتہ چل جائیے جائز ہے اس کے مطابق زندگی بناؤ. علم بڑھاؤ, اس کے مطابق زندگی بناؤ, اور لوگوں کو وہ علم پہنچاؤ, اور لوگوں کو اس علم پر لاؤ. بس یہ ہماری پوری رسپانسبلٹی ہے, ایز اے ہول امہ, پوری امت کہتی ہے, علماء بھی غیر علماء بھی. علم بڑھاؤ, اس علم پر آؤ, اور وہ علم دوسروں کو بھی سکھاؤ. آپ نے یہاں آج کچھ سیکھ لیا, مثلا
اور آپ نے دیکھا کہ یہ ایک نئی چیز ہے، نہ مجھے معلوم ہے، نہ میری بیوی کو معلوم ہے، نہ میرے بچوں کو معلوم ہے، گھر جا کر کے سکھاؤ، خود بھی عمل کرو، ان کو بھی عمل پر لاؤ، جہاں جہاں علم سیکھو، علم بڑھاؤ، علم بڑھا کے زندگی میں عمل کو بڑھاؤ، اور پھر وہی علم جس کسی سے ملاقات ہو، جہاں کہیں موقع مل جائے، وہ ان کو پہنچاؤ، اور پہنچا کر کے ان کو بھی عمل پر لاؤ. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا فيما اعطيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا تنزع منا صالح ما اعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم إنا نسألك الرضاء بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمارنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. وبك نستعين يا ربنا، وبك نستعين يا ربنا، وبك نستعين يا ربنا. اللهم إنا نعوذ بك، اللهم إنا نعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم أذهب الباس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اجعلنا ممن طال أمرهم وحسن عملهم. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من التوابين ومن المتطهرين ومن عبادك الصالحين ومن أوليائك المقربين الصديقين ومن العلماء الربانيين ومن خدام دينك وعشاقك وعشاق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا ورشدا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمته.